الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور إمام ترمذي رحمه الله نے یہ تیسرا باب قائم کیا ہے اس مسئلے کے اثبات کے بارے میں کہ طہارت پاکیزگی یہ نماز کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بغیر نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے. طہور لفظ یہ طا کے پیش کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا طہور. قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان كلهم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث وهو مقارب الحديث. قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر وابي سعيد رضي الله عنهما. اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مرفوعا وہ ذکر کی ہے جس پہ گفتگو جو ہے وہ متن پر گفتگو کے سلسلے میں ہوگی. امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد ہیں قتیبہ اور اس کے متعلق پہلے گزر چکا ہے. قتیبہ بن سعید 240 میں یہ فوت ہوئے ہیں. حناد ابن سری یہ بھی پہلے گزر چکے ہیں 243 میں, یہ بھی امام صاحب کے استادوں میں سے ہیں. وہ محمود ابن غیلان اور یہ بھی امام صاحب کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں. 239 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ تینوں اساتذہ اور شیوخ امام ترمذی کے فرماتے ہیں کہ حدثنا وکیع ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے. وکیع بن جراح اس کے متعلق بھی گفتگو ہو چکی ہے اور ان کی وفات 197 ہجری میں ہوئی اور یہ بات بھی پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ امام وکیع کے متعلق کئی ایک احناف وہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ حنفی المذہب تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے اور اس پر بھی گفتگو جو ہے اپنے مقام پر وہ ہو چکی ہے اور جو صحیح حقیقت تھی اس کو بیان کیا جا چکا ہے. وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں. سفیان سے مراد یہاں پہ سفیان ثوری ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ 77 ہجری میں پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. سفیان ثوری, سفیان بن سعید ان کا نام ہے الثوری. 77 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 161 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آگے سے سند بدل رہی ہے اس لیے ہا لکھا ہوا ہے اور اس کے متعلق بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اس کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں اور یہ ہا کس سے ماخوذ ہے اور عام طور پہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح اہل علم شیوخ پڑھتے ہیں, تو ساری گفتگو اور بحث جو ہے وہ ہو چکی ہے. چوتھے استاد امام ترمذی رحمہ اللہ کے یہ اگلی سند میں محمد بن بشار ہیں. جو پہلی سند تھی اس میں تین شیوخ تھے, قتیبہ, حناد اور محمود بن غیلان, اور یہاں پر محمد بن بشار ہیں اور ان کا لقب جو ہے وہ بندار, محمد بن بشار بندار. یہ 252 ہجری میں فوت ہوئے ہیں محمد بن بشار. تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کان عالما بحدیث اور متقنا مجودا لم یرحل برا بامہ. اور اسی طرح جو ہے ابو حاتم نے ان کو صدوق کہا ہے اور دوسرے محدثین نے اور ائمہ جرح اور تعدیل نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے, بلکہ امام اہل زمانی فی العلم والاخبار ان کے متعلق کہا گیا ہے. بعض لوگوں نے ان کی تضعیف کی ہے اس کو, یعنی ضعیف قرار دیا ہے, لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں لا عبرۃ بقول من ضعفہ, کہ جن لوگوں نے محمد بن بشار کی جو ہے وہ تضعیف کی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کے استاد ہیں عبد الرحمن بن مہدی, قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی. عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں ان کی کنیت ابو سعید ہے اور یہ 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 200 میں, اور 63 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ یہ فوت ہوئے تھے. تو ولادت جو ہے اس حوالے سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ 198 میں جب فوت ہوئے ہیں 63 سال کی عمر میں تو ان کی ولادت کا سن اور سال کون سا ہے. اسی طرح جو ہے ان کے متعلق رجال کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہر سال حج کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے تھے, تو ہر سال حج کیا کرتے تھے. قال حدثنا سفیان, وہاں قتیبہ حناد اور محمود بن غیلان ان کے استاد تھے وکیع, اور پھر وکیع وہ سفیان ثوری سے بیان کر رہے تھے. یہاں پہ امام ترمذی کے استاد ہیں محمد بن بشار, تو ان کے استاد عبد الرحمن بن مہدی ہیں, تو وہاں بھی دو ہیں سفیان اور امام ترمذی کے درمیان, اور یہاں بھی امام ترمذی اور سفیان کے درمیان دو واسطے ہیں. تو سند جو ہے وہ ایک قسم کی ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک عالی ہے اور ایک جو ہے وہ نازل ہے, لیکن یہاں جس نقطے کے لیے امام صاحب نے اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے وہ ہے کہ وکیع جب سفیان سے بیان کرتے ہیں تو عن کے ساتھ کرتے ہیں, اور عبد الرحمن بن مہدی جب بیان کرتے ہیں تو وہ قال حدثنا سفیان کہتے ہیں. سفیان کے استاد ہیں عبداللہ ابن محمد بن عقیل, ان کے متعلق امام ترمذی آگے جو ہیں وہ حدیث کے اختتام پر خود ہی گفتگو فرمائیں گے کہ کس پائے کے یہ راوی اور محدث ہیں اور کیا قابل احتجاج ہیں یا کہ کچھ ان کے حافظے میں جو ہے وہ کوئی کمزوری ہے. وہ محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے ہیں, عبداللہ ابن محمد بن عقیل ان کے استاد ہیں محمد ابن الحنفیہ, ان کا پورا نام ہے محمد بن علی بن ابی طالب الحاشمی. یہ 80 ہجری میں, یا پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 80 ہجری کے کچھ عرصے بعد جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. بہرحال 80 یا 80 کے کچھ جو ہے مدت بعد ان کی وفات ہوئی ہے. یہ حنفیہ جو ہے یہ ان کا نام تھا خولہ بنت جعفر الحنفیہ, تو محمد جو ہے ان کی طرف ان کی نسبت ہے. وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ گویا کے بیٹے ہیں, اور حنفیہ جو ہے یعنی خولہ بنت جعفر یہ ان کی والدہ ہے. اور شاید شروع میں لفظ ابن کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے کہ اس کے الف کو جب یہ دو ناموں دو علموں کے درمیان آئے تو اس کے الف کو پڑھا تو نہیں جاتا لیکن لکھنے میں بھی یہ نہیں آتا, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد اور الحنفیہ کے درمیان میں ابن کا الف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ اس الف کو لکھا جاتا ہے, اس میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں جو ابن سے ما بعد نام ہے جس طرح کہ یہاں الحنفیہ ہے, تو وہ ما قبل محمد بن حنفیہ, یہاں پہ الف کو جو ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے. یہ اگر ہو محمد بن علی ابن الحنفیہ تو پھر الف کو لکھا جائے گا, تو یہاں پہ الف کا لکھا جانا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ الحنفیہ یہ نام نہیں ہے, یہ وہ نسبت ہے. تو اگر یہ ہوتا محمد ابن خولا تو پھر جو ہے الف کو نہ لکھا جاتا. بہر صورت ما بعد کا علم جو ہے وہ ما قبل کی صفت نہ بنے تو اس موقع پر بھی یہ الف جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا. تو اگر محمد بن علی آگے ابن حنفیہ ہوتا تو پھر الف جو ہے وہ لکھا جاتا, جس طرح کہ اب بھی الحنفیہ سے پہلے ابن کا الف لکھا گیا ہے, اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ نسبت ہے. اور ایک اور بھی موقع ہے کہ دو ناموں کے درمیان الف ابن لفظ آیا ہے لیکن سطر کے اخیر میں نام ہے یعنی محمد, اور اگلی سطر کے شروع میں لفظ ابن ہے, تو پھر اس موقع پر بھی الف ابن کا جو ہے وہ لکھا جائے گا. یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی پاکیزگی ہے, طہارت حاصل کرنا ہے. وتحریمها التکبیر, اور نماز کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے. وتحلیلها التسلیم, اور نماز کی تحلیل وہ سلام کہنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ حدیث کے متن کے سلسلے میں چند باتیں قابل غور ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث کے لفظ ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی وہ طہارت ہے, تو اس سے نماز کے لیے طہارت کا شرط ہونا وہ جو ہے ثابت ہو رہا ہے, اور بغیر طہارت کے نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, قبول نہیں ہے, اور اس کے شرط ہونے پر سب کے ہاں اتفاق ہے, جس طرح کے پہلی حدیث لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. وتحریمها التکبیر, نماز کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے, اور اسی طرح وتحلیلها التسلیم, نماز کی تحلیل وہ سلام کہنا ہے, السلام علیکم. یہاں پہ وتحریمها یہ مضاف مضاف الیہ ہے, تحریم یہ لفظ مضاف ہے آگے ہا ضمیر کی طرف, اور ہا ضمیر کا مرجع نماز ہے, نماز کی تحریم. التکبیر وہ تکبیر ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, تو مضاف مضاف الیہ وہ مل کے معرفہ ہے, اور التکبیر وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. اور قاعدہ اور قانون ہے کہ جب مبتدا اور خبر یعنی جملے کے دونوں اجزاء وہ معرفے ہوں تو پھر وہاں حصر مراد ہوتا ہے اور قصر مراد ہوتا ہے, یعنی نماز کی تحریم کے لیے جو چیز یعنی مقرر ہے وہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے, یہ معنی بنے گا. اسی طرح وہ تحلیل و تسلیم, نماز کی تحلیل, یہ بھی وہی ترکیب ہے کہ مضاف مضاف الیہ معرفہ اور التسلیم پھر الف لام کی وجہ سے معرفہ, تو یہاں بھی پہلا جز جملے کا مبتدا وہ بھی معرفہ ہے اور دوسرا جز خبر وہ بھی معرفہ ہے, اور جب دونوں اجزاء وہ جملے کے اور کلام کے وہ معرفے ہوں تو پھر وہاں حصر اور قصر مراد ہوتا ہے. اس وجہ سے معنی یہی بنے گا کہ نماز سے نکلنے کے لیے جو چیز مقرر ہے وہ السلام علیکم کہنا ہے, سلام کہنا ہے. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اہل علم نے اخذ کیا ہے, اور مسئلہ بھی یہی درست ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کے لفظ متعین ہیں, مقرر ہیں. اور وہ تکبیر کیا ہے, یعنی تکبیر یہ شریعت کی اصطلاح ہے, جب لفظ آئے گا کہ فلاں نے تکبیر کہی ہے تو تکبیر کا معنی یہ ہوگا فلاں نے اللہ اکبر کہا ہے. اگر یہ آ جائے کہ تحلیل و تسلیم مثلا, کہ نماز کی تحلیل وہ تسلیم ہے, تو تسلیم کا معنی بنے گا کہ السلام علیکم کہنا. تو تکبیر جو ہے وہ نماز کے لیے وہ متعین ہے, اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. اس بات کے لیے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو بیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور احادیث کے اندر وہ طریقہ وہ منقول ہو کے ہم تک پہنچا ہے, تو وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے نماز شروع کرتے تھے, اور اس اللہ اکبر کہنے کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شروع کرنا وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تحریم و تکبیر سے مراد یعنی اللہ اکبر کہنا ہے. دوسری دلیل اس بات کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ الصلاة احدکم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة يستقبل القبلة ويقول اللہ اکبر. تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کسی کی نماز وہ درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ صحیح طریقے سے وضو کرے, پھر قبلے کی طرف منہ کرے اور پھر کہے اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ دیکھیں صحیح وضو یہ نماز کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس صحیح وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز قبول نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو یہ سب کے نزدیک نماز کے لیے شرط ہے, ضروری ہے وضو کرنا. پھر استقبال قبلہ یہ بھی سب کے نزدیک جو ہے وہ شرط ہے کہ فرض نماز میں جو ہے وہ استقبال قبلہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر ہے ویقول اللہ اکبر, اور حتیٰ کہ وہ یہ کہے اللہ اکبر, یہاں پہ لفظ اللہ اکبر کے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں, جس طرح وضو کا حکم ہے نماز کے لیے, جس طرح استقبال قبلہ کا حکم ہے, اسی طرح نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کا حکم ہے. تو اللہ اکبر سے ہی نماز جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل حق ہے اور صحیح اور درست ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ نماز کے لیے, نماز شروع کرنے کے لیے متعین ہے, مقرر ہے. اب اس کے علاوہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اللہ اکبر کے بغیر کسی اور زبان میں اسی کا ترجمہ کریں, اللہ اجل کہیں, پشتو میں ترجمہ کریں, فارسی میں کریں, انگریزی میں کریں, کسی اور زبان میں کریں, تو اس سے نماز بے شک معنی اس کا یہی ہوگا, لیکن نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. اسی طرح نماز کے اندر وہ داخل نہیں سمجھا جائے گا. اور اسی طرح اگر اللہ اکبر کو چھوڑ کے عربی زبان میں اسی کے قریب قریب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں جس میں یہ معنی ادا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے, تو ان الفاظ کے ساتھ بھی صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ نماز کے اندر انسان داخل شمار نہیں ہوگا, جس طرح کے پچھلے ائمہ میں سے کئی ایک کا یہ مسلک اور مذہب ہے اور یہی برحق ہے. وہ تحلیل و تسلیم, نماز کی تحلیل جو ہے وہ سلام کہنا ہے, اس پر اپنے مقام پر بھی مسئلہ آئے گا. بہر صورت مختصر طور پہ یہی ہے کہ نماز کے اختتام کے لیے, نماز سے خارج ہونے کے لیے, نکلنے کے لیے لفظ سلام جو ہے وہ ضروری ہے, جس طرح شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا وہ ضروری ہے. تو مصلی اور نمازی جو ہے وہ اپنے کسی فعل کے ساتھ, اپنے کسی سنع کے ساتھ نماز سے نکلنا چاہے تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو چیز نماز سے خارج ہونے کے لیے اخیر میں مقرر ہے وہ سلام کہنا ہے, السلام علیکم کہنا ہے. اگر یہ السلام علیکم نہیں کہتا اور کوئی نماز کے منافی کوئی عمل کرے, کوئی کام کرے, کسی سے بات کرے یا اٹھ کے چلا جائے, تو وہ نماز جو ہے اس کی وہ نامکمل ہوگی اور نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح حسین فی هذا الباب و احسن. یہ حدیث جو ہے امام شافی نے بھی اور اسی طرح امام احمد نے اور مسند بزار کے اندر بھی اور اسی طرح اصحاب سنن نے بھی یہ حدیث سوائے امام نسائی کے وہ ذکر کی ہے, اور اسی طرح امام حاکم نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے, اور امام نووی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ہوا حدیث حسن, کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے. آگے اس حدیث کے اندر ایک راوی تھا عبداللہ ابن محمد بن عقیل, اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں ہوا صدوق, کہ یہ صدوق راوی ہے, سچا راوی ہے. تکلم فی بعض اہل العلم من قبل حفظہ, حافظ کی وجہ سے بعض اہل علم نے ان میں کلام کیا ہے کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ اس پائے کا نہیں تھا جس طرح کے دوسرے حفاظ اور محدثین رحمہم اللہ کا مقام تھا حافظے میں. بہر صورت فی نفسہ ہی یہ صدوق راوی ہیں. آگے امام ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ وہ امام بخاری کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا فرما رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن راہویہ جس کو کہتے ہیں یا اسحاق بن راہوے دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے راہوے اور راہویہ محدثین اس کو راہویہ پڑھتے ہیں اور عام فقہا اس کو راہوے یا لغوی حضرات جو ہیں وہ اس کو راہوے پڑھتے ہیں جس طرح کے سیبوے وغیرہ والحمیدی امام حمیدی یہ تینوں کے متعلق فرماتے ہیں یحتجون بحدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کہ یہ سارے بزرگ محدثین بڑے بڑے ائمہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث سے حجت پکڑتے تھے یعنی اس کو قابل احتجاج سمجھتے تھے اور امام بخاری نے تو اس کے متعلق فرمایا ہوا مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث اور یہ مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث یہ تعدیل کے الفاظ ہیں یعنی کسی راوی کی عدالت کو بیان کرنا اور جرا نہیں ہے مطلب تو گویا کہ امام محمد امام بخاری کے نزدیک بھی عبداللہ بن محمد بن عقیل وہ اس قابل راوی ہیں کہ ان کی حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور ان کی حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے امام ترمذی فرماتے ہیں وہ فی الباب عن جابر و ابی سعید امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث ایک ذکر کرنے کے بعد باب یعنی جو باب قائم کرتے ہیں آگے مزید صحابہ کرام سے اگر اس معنی میں حدیثیں جو ہیں وہ آئی ہوں تو وہ فی الباب کے تحت اس کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بات بھی سمجھنے کی قابل ہے کہ وہ فی الباب میں جو حدیثیں جن حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ان صحابہ کرام سے جو ہے وہ حدیث آئی ہے جو باب کے تحت حدیث نقل کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عن جابر یہاں کا ہے تو جابر سے بھی انہی لفظوں کے ساتھ کے مفتاح الصلاۃ الطہور اور تحریم و تکبیر بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باب کے تحت درج ہونے کے قابل وہ حدیث ہے اس معنی میں تو بعین ہی وہی الفاظ جو ہیں وہ مراد نہیں ہوتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں مسند بزار میں خود ترمذی میں آگے جا کر اور طبرانی کے اندر اسی طرح جو ہے اس کے اندر راوی ہے ابو یحییٰ القطات تو وہ ضعیف راوی ہیں ان کے متعلق محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے ابو سعید کی حدیث وہ ترمذی میں ابن ماجہ میں لیکن اس کے اندر بھی ایک راوی ہے ابو سفیان اور وہ ابو سفیان راوی بھی جو ہیں وہ ضعیف ہیں بہر صورت یہاں جو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ذکر کی ہے تو اس کو تو امام بخاری وغیرہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کے باوجود مطلب ہے کہ چونکہ یہ راوی جو ہیں ان کے نزدیک قابل احتجاج ہیں تو حدیث حسن درجے کی ہے جس طرح کہ امام نووی نے فرمایا اور ساتھ میں جابر اور ابو سعید کی اور اسی طرح جو ہے ابن عباس سے بھی عبداللہ بن زید سے بھی حافظ ابن حجر اور امام زیلعی نے نسب الرائے اور تلخیص میں وہ حدیثیں ان کی اس باب کے تحت جو ہیں وہ ذکر کی ہیں ان سب کو ملا کے تو مسئلہ جو ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور دوسری احادیث اس کی تائید کرتی ہیں باب ما یقول اذا دخل الخلاء یہ امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو کون سی دعا پڑے گا قضاء حاجت کے لیے جانے والا ما یقول کیا پڑے گا کیا کہے گا اذا دخل الخلاء جب بیت الخلاء میں داخل ہو الخلاء جو ہے یہ اصل میں تو کہتے ہیں خالی مکان کو جہاں کوئی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یعنی خالی جگہ لیکن یہاں مراد بعد میں جو ہے اس کا استعمال بیت الخلاء کے معنی میں جہاں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں وہ بے شک کھلے میدان میں ہو یا لیٹرین وغیرہ کے کی شکل میں ہو تو اس کو وہ خلائی کہیں گے بیت الخلاء جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیت الخلاء مطلب ہے کہ وہ آبادی کے اندر جو چار دیواری غسل خانے کی اور لیٹرین کی شکل میں ہو کھلے میدان میں بھی جب آپ ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں قضاء حاجت کی آپ کو ضرورت ہے تو اس پر بھی لفظ خلا کا لفظ جو ہے وہ بولا جائے گا قال حدثنا ابو بکر محمد بن زنجوی البغدادی یہ پچھلے باب کے تحتی حدیث ہے ابھی باب جو ہے وہ یہاں نسخے کے اندر آگے پیچھے ہو گیا ہے بہر صورت وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث تھی وہ یہاں پہ موجود ہے کہ ابو بکر محمد بن زنجوی بغدادی امام صاحب کے استاد ہیں اور کئی ایک دوسرے محدثین نے وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسین بن محمد قال حدثنا سلیمان بن قرم عن ابی یحیی القطات یہ اس حدیث کے اندر ضعیف راوی ہے وہ مجاہد سے بیان کرتے ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح الصلاۃ الوضو کہ نماز کی کنجی وہ وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے. تو جو ما یقول اذا دخل الخلاء باب ہے، اس کے تحت امام صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں امام صاحب کے استاد ہیں قتیبہ اور حناد، قال حدثنا قتیبۃ وحناد، ان کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. دونوں فرماتے ہیں حدثنا وکی، کہ ہمیں حدیث بیان کی امام وکی نے، وہ شعبہ سے بیان کرتے ہیں. شعبہ جو ہے شعبہ بن حجاج، یہ 82 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سن 82 میں، اور 160 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. حافظ اور متقن راوی ہیں. اور امام سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ہو امیر المومنین فی الحدیث، کہ حدیث میں یہ امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. یہ چند ایک محدثین پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے امیر المومنین کا، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ پہ کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. تو امام شعبہ بھی انہی میں سے ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب ملا ہے حدیث میں، علم حدیث میں. وہ عبدالعزیز بن صہیب سے، یہ عبدالعزیز بن صہیب جو ہیں 130 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے یہاں جو حدیث آ رہی ہے. انس بن مالک سے وہ بیان کرتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، 10 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے تقریباً 92 ہجری یا 93 ہجری میں، یعنی 8 سال کم 100 یا 7 سال کم 93-92 ہجری میں. اور ان کی عمر کہتے ہیں کہ 100 سال سے متجاوز ہو گئی تھی، جب یہ فوت ہوئے تو 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی لمبی عمر کی اور پاکیزہ زندگی انہوں نے اپنی جو ہے وہ گزاری ہے. وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے، قال تو آپ پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا. اور امام شعبہ نے جو ہے یہ لفظ کبھی کہے وقد قال مرتا اخرى، شعبہ کہتے ہیں وقد قال، یعنی اور عبدالعزیز بن صہیب نے کبھی یہ لفظ کہے اعوذ بکا، ایک ہے اللہم انی اعوذ بکا اور ایک ہے اعوذ بکا، اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ باللہ. تو بکا کی بکا کے لفظ کی بجائے انہوں نے باللہ کا لفظ کبھی جو ہے وہ سنایا. تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بکا، اللہ کو مخاطب کر کے، اور انی اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ من الخبث والخبیث، یا لفظ یہ کہے من الخبث والخبائث. خبث یہ با کے سکون کے ساتھ، اور خبیث فعیل کا وزن ہے. تو خبث اور خبیث، خبث جو ہے کہتے ہیں کہ یہ خبث کے اندر ہی ایک لغت ہے، جس طرح کتب اور کتب، تو کتاب کی جس طرح کتب اور کتب دونوں جمع ہیں، تو کبھی جو ہے با کو مضموم کرنے کی بجائے ساکن پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح یہاں خبث یہ جمع ہے، تو خبث اسی کے اندر لغت ہے کہ با کو ساکن کر دیا جائے. اور بعض کہتے ہیں یہ مصدر ہے جو با کے سکون کے ساتھ ہے. تو بہر صورت یہ راوی کا شک ہے کہ خبث والخبیث لفظ یا پھر خبث اور الخبائث، تو کون سے لفظ کہے ہیں. یہاں امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے یہ شک کے ساتھ ہے کہ خبث اور خبیث یا خبث اور خبائث. خبث اور خبائث سے مراد ہے شیاطین جنات جو مذکر ہیں، اور شیاطین اور جنات جو مؤنث ہیں. تو مذکر اور مؤنث شیاطین اور جنات کی خباستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. یہ جو حدیث کے اندر ہے اذا دخل الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے، تو ظاہر لفظ کا معنی یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے تو پھر اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھتے. جبکہ الادب المفرد جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لفظوں کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء، اذا اراد ان يدخل الخلاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو پھر یہ پڑھتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا، یہ ذکر، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کا ذکر ہے اور پہلے کی دعا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں اندر داخل ہوں تو اس وقت جو ہے یہ دعا وہ پڑھی جائے گی. باقی مثلا یہ دعا جو ہے وہ کس وقت کہیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ جب کوئی آبادی یعنی لیٹرین وغیرہ کی صورت ہو تو وہاں تو آپ اس کو جب دروازے میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ارادہ کیا آپ نے، اس وقت باہر پڑھ لیں گے. لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے یعنی عمارت کی شکل میں اور مکان یا لیٹرین وغیرہ کی شکل میں، چار دیواری کی شکل میں، کھلے میدان میں، فضا میں، صحرا میں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ دعا کس وقت پڑھیں گے، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت قضاء حاجت کے لیے مکمل آپ تیاری کر لیں اور ابھی کپڑے جو ہیں وہ اپنے نیچے کرنے لگیں، تو اس وقت مطلب ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں. یہ جمہور اہل علم کا جو ہے یہی اس حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ مسلک ہے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے اور اسی طرح شارح مبارک پوری صاحب نے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. قال ابو عیسى وفی الباب عن علی، اس باب میں علی رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے، وہ ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر ہے علی رضی اللہ تعالی عن کی حدیث. وزید ابن ارقم، زید بن ارقم صحابی سے بھی اس باب میں حدیث ہے، وہ ابو داود اور ابن ماجہ کے اندر ہے. جابر رضی اللہ تعالی عن کی حدیث جو ہے شارح فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر واقفیت حاصل نہیں ہوئی. وہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ اسماعیلی نے اپنے معجم کے اندر جو ہے جید سند کے ساتھ وہ ذکر کی ہے. علامہ عینی نے کہا ہے کہ معجم اسماعیلی میں وہ موجود ہے سند جید کے ساتھ. ایک روایت میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کی دعا ان لفظوں کے ساتھ آئی ہے کہ اذا دخلتم الخلاء، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو، فقولوا بسم اللہ، تو پڑھو بسم اللہ، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. تو اس میں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ کا اضافہ بھی ہے، اور اس کے متعلق جو ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے، گویا کہ ان کے نزدیک یہ بسم اللہ کا اضافہ وہ صحیح ہے. تو بسم اللہ کے ساتھ بھی اس ذکر کو، اس دعا کو جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے وہ پڑھا جا سکتا ہے. قال ابو عیسى حدیث انس اصح شيء في هذا الباب واحسن، وحدیث زید بن ارقم في اسناده اضطراب. انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو ہے یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ وہ حسن ہے، اور یہ ظاہر ہے اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے. آگے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وفی الباب عن علی وزید بن ارقم، تو زید بن ارقم سے بھی یہ حدیث آئی ہے اور وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے. اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم کی جو حدیث ہے اس کی سند میں اضطراب ہے. اضطراب کا معنی یہ ہوتا ہے اصطلاح محدثین میں کہ حدیث کے بعض راوی ایک طریقے سے بیان کریں اور دوسرے راوی جو ہیں وہ اور طریقے سے بیان کریں کسی اور راوی سے، اور یہ جو دوسرا طریق ہے، دوسری سند ہے، یہ پہلی سند کے اور پہلے طریق کے مخالف ہو، تو اس کو اضطراب کہتے ہیں. اور پھر اضطراب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو مختلف سندیں ہیں تو وہ یعنی مرتبے میں، صحت میں وہ ہم پلہ ہوں، برابر ہوں. اگر کسی کو، کسی سند کو، کسی طریق کو جو ہے کسی بھی لحاظ سے ترجیح حاصل ہو گئی تو پھر وہاں اضطراب کا حکم نہیں لگایا جائے گا. تو بہر صورت امام ترمذی جو ہیں وہ زید بن ارقم کی حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی سند میں اضطراب ہے. اب اس اضطراب کا بیان کر رہے ہیں کہ روا ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ، تو قتادہ کے دو شاگرد ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروبہ، وہ قتادہ رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں. دستوائی جو ہے یہ دستوا کی طرف منسوب ہے، یہ اہواز جو مقام ہے وہاں کا کوئی محلہ ہے یا کوئی بستی ہے۔ دستوا تو یہ وہاں کے رہنے والے یا اس بستی کے کسی بھی لحاظ سے کوئی تعلق تھا تو دستوائی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو ان کے یعنی قتادہ کے دو شاگرد ہیں ہشام اور سعید۔ فقال سعید عن القاسم، سعید بن ابی عروبہ جب قتادہ سے بیان کرتے ہیں تو قتادہ کے استاد قاسم بن عوف الشیبانی، عن زید بن ارقم، عن زید بن ارقم، گویا کہ قتادہ کے دو شاگرد ہیں ہشام اور سعید۔ تو سعید جب قتادہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ آگے قتادہ کے استاد قاسم کا ذکر کرتے ہیں، اور قاسم جو ہے زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں، جبکہ قتادہ کے دوسرے شاگرد ہشام وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قتادہ عن زید بن ارقم، یہاں قاسم کا واسطہ وہ ذکر نہیں کرتے۔ قاسم کا واسطہ جو اس سے پہلے سعید بن ابی عروبہ بیان کر رہے تھے کہ عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، تو ہشام دستوائی جو ہیں وہ عن قتادہ عن زید بن ارقم، درمیان میں واسطہ وہ نہیں ہے قاسم کا۔ اب معمر جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ اس حدیث کو جو بیان کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ بھی قتادہ کے شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں قتادہ عن النضر بن انس، معمر عن النضر بن انس، اور آگے نظر جو ہے وہ اپنے باپ انس سے بیان کرتے ہیں، اور انس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں جو قتادہ کے شاگرد معمر ہیں ان کے نزدیک جو ہے قتادہ کے استاد نظر بن انس ہیں، اور آگے نظر بن انس اس کو یعنی زید بن ارقم کی حدیث نہیں بیان کرتے بلکہ اس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بناتے ہیں، گویا کہ زید بن ارقم کا سرے سے حوالہ ہی نہیں ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام بیہقی جو ہیں وہ اس کو وہم قرار دیتے ہیں کہ معمر نظر بن انس سے اور نظر بن انس اپنے باپ سے، یہ وہم ہے۔ تو گویا کہ اضطراب کے بیان میں یہ طریق جو ہے یہ قابل التفات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے شعبہ بھی وہ بیان کرتے ہیں قتادہ سے، تو گویا کہ قتادہ کے چار شاگرد ہیں ہشام، سعید اور ار۔ تو جب قتادہ سے ہشام اور سعید بیان کرتے ہیں تو سعید اور زید بن ارقم اس کے درمیان جو ہے وہ قاسم کا واسطہ ہے، اور جب ہشام بیان کرتا ہے قتادہ سے اور وہ زید بن ارقم سے تو درمیان میں قاسم کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن آگے اس کو مطلب ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث ہی بیان کرتے بتاتے ہیں۔ جبکہ جو قتادہ کے دو اور شاگرد ہیں معمر اور شعبہ، تو شعبہ اور معمر دونوں قتادہ سے اور قتادہ نظر بن انس سے، لیکن آگے شعبہ اور معمر کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو شعبہ جب بیان کرتے ہیں وہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم، یعنی وہ ہشام اور سعید کے ساتھ موافقت کرتے ہیں کہ یہ زید بن ارقم کی حدیث ہے، جبکہ معمر اس کو جو ہے وہ نظر بن انس عن ابی یعنی انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بناتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انس کی حدیث بنانا یہ وہم پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے امام بیہقی نے اس کو وہم قرار دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے زید بن ارقم کی حدیث ہے یہ۔ اب آگے اس کے اندر جو ہے تدبیق کی کیا صورت ہے، تدبیق کی کیا صورت ہے اور اضطراب کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس اضطراب کو ختم کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، قال ابو عیسیٰ، کہا امام ابو عیسیٰ ترمذی نے، سألت محمدا عن هذا، محمد سے مراد محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد یعنی امام بخاری سے سوال کیا، پوچھا اس بارے میں، اس اضطراب کے حل کے بارے میں۔ فقال، تو امام بخاری نے فرمایا، یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جميعا، یا یحتمل، احتمال ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ہے دونوں سے روایت کی ہو۔ دونوں سے مراد ہے یعنی قاسم بن عوف الشیبانی، اور اسی طرح نظر بن انس، کیونکہ جب سعید بیان کرتے ہیں عن قتادہ عن القاسم، اور جب معمر بیان کرتے ہیں یا شعبہ بیان کرتے ہیں تو وہ نظر بن انس سے بیان کرتے ہیں، اور آگے نظر بن انس جو ہے وہ زید بن ارقم سے، یعنی شعبہ کی روایت کے مطابق. تو امام بخاری نے فیصلہ یہ کیا کہ قتادہ نے، مطلب ہے کہ نظر بن انس سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور اسی طرح قاسم بن عوف الشیبانی سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے. تو اس کا حل تو امام بخاری نے وہ بتلا دیا ہے کہ جو تین یعنی قتادہ کے شاگرد ہیں ان میں سے ایک قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان وہ ذکر ہی نہیں کرتے واسطے کا. تو جو دو ذکر کر رہے ہیں قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان، ایک قاسم کا واسطہ ذکر کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ نظر بن انس کا. تو اس کا فیصلہ امام بخاری نے یہ کیا کہ ممکن ہے دونوں سے سنا ہو، قتادہ نے کبھی اس حدیث کو قاسم سے سنا ہو اور کبھی جو ہے وہ نظر بن انس دونوں سے یہ حدیث پڑھی ہو، دونوں سے یہ حدیث سنی ہو. اس وجہ سے کسی شاگرد کے سامنے ایک استاد کا ذکر کیا، دوسرے شاگرد کے سامنے دوسرے استاد کا. تو یہ حل تو ہو گیا، لیکن جو یہ حل ہے کہ آگے مطلب ہے کہ براہ راست قتادہ نے زید بن ارقم سے سنا ہے کہ نہیں سنا، اس لیے کہ یہاں تو واسطے آ گئے قاسم کا اور اسی طرح نظر کا، لیکن جب ہشام بیان کرتے ہیں تو وہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان واسطے کا ذکر نہیں کرتے. تو اس کا بھی حل جو ہے علامہ شارع مبارک پوری صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قتادہ نے براہ راست بھی یہ حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہو. تو بہر صورت اس طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی براہ راست سنتے ہیں، کبھی کسی کے واسطے سے سن لیتے ہیں، پھر کبھی واسطے مختلف بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اضطراب والی صورت نہیں ہے. ہاں جو ایک چیز وہم پر مبنی تھی کہ نظر بن انس نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اس کی بنیاد وہ وہم ہے اور وہ قابل التفات نہیں ہے. قال اخبرنا احمد بن عبدة الضبی البصری رحمہ اللہ، یہ امام ترمذی کے استاد ہیں، 245 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، وہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. احمد بن عبدہ یہ ثقہ اور حجت راوی ہیں اور قابل حجت ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے، حماد بن زید یہ بھی ثقہ اور ثبت راوی ہیں، یعنی قابل اعتماد راوی ہیں، اور ان کی احادیث قابل احتجاج ہیں. یہ 197 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 300+ ہجری میں. وہ عبدالعزیز بن صہیب سے، عبدالعزیز بن صہیب کے متعلق پہلی سند میں بیان کیا جا چکا ہے کہ 130 ہجری میں وہ فوت ہوئے. وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 یا 93 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کی کافی ساری اولاد تھی، اسی طرح کافی مالدار بھی تھے، اور یہ ساری چیزیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں، جس طرح کے احادیث اس سلسلے میں گواہ ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. یہ بغیر شک کے اس سے پہلی جو حدیث تھی وہ من الخبث والخبیث یا الخبث والخبائث، لیکن بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث بغیر شک کے ہے، اور یہاں بھی امام صاحب نے اس کو بغیر شک کے وہ ذکر کیا ہے، تو اس کو من الخبث والخبائث کے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. امام ابو عیسیٰ فرمائے ھذا حدیث حسن صحیح، اور اس کو بخاری اور مسلم نے بھی جو ہے وہ روایت کیا ہے. کافی ہے. ہاں، اس حوالے سے اگر اب کسی کا کوئی سوال ہے، اور کوشش یہی کریں کہ جو درس ہے اسی کے حوالے سے ہو، اس لیے کہ جو خارجی سوالات ہوتے ہیں دوسرے موضوعات کے ساتھ متعلقہ، وہ شیوخ جو ہیں وہ جواب آپ کو دیتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اسی پر جو ہے وہ سوالات کو بنیاد بنائیں درس کے حوالے سے ہی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
ایک سوال ہے، وہ نحن معك الحنفية وغيرها نعم نعم تو وہاں پہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا الحتری
ہاں جی مثلاً اثری وغیرہ اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہچان کے لیے اگر ایسی کوئی چیز ہے یعنی تخلص یا لقب وغیرہ اثری سلفی تو اس میں کوئی مطلب قباحت جو ہے وہ نظر نہیں آتی اس لیے کہ اہل علم یہ چیز جو ہے وہ استعمال کرتے آ رہے ہیں ہاں جی اضطراب کے متعلق جو ہے جو گفتگو کی تھی تو ایک تو اصطلاح محدثین میں اس کا معنی اور مفہوم تو اس کے متعلق بتلایا کہ اضطراب اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں سند کے اندر تو بعض راوی وہ اس کو کسی طریقے سے بیان کریں یعنی کسی راوی کا ذکر کریں تو بعض دوسرے طرق میں دوسرے راوی جو ہیں اس کے مخالف طریقے سے اس کو ذکر کریں تو یہ تو اضطراب کا معنی ہے اب یہاں امام ترمذی نے اس زید بن ارقم کی حدیث میں جو اضطراب کی صورت بیان کی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو سامنے چیز آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قتادہ سب میں ہے قتادہ رحمہ اللہ اب قتادہ کے چار شاگرد ہیں ہشام سعید اور اسی طرح شعبہ اور امام معمر ہشام سعید اور شعبہ جب بیان کرتے ہیں تو یہ اس کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی حدیث بناتے ہیں کہ زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یا یہ بیان کیا ہے جبکہ معمر جب بیان کرتے ہیں تو وہ زید بن ارقم کا ذکر نہیں کرتے بلکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین شاگرد ایک طرح سے بیان کرتے ہیں اور ایک شاگرد جو ہے وہ زید بن ارقم کی بجائے انس رضی اللہ عنہ یہ اختلاف ہو گیا تین راوی کس طرح بیان کر رہے ہیں اور ایک راوی ان کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے رہا ہے دوسرا جو اضطراب کی صورت ہے اختلاف یعنی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ ہشام جب بیان کرتا ہے تو وہ مطلب ہے کہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان واسطہ نہیں ذکر کرتا جبکہ سعید اور شعبہ اور معمر یہ تین شاگرد جو ہیں یہ واسطہ ذکر کرتے ہیں قتادہ اور زید بن ارقم یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اب وہ واسطے جو ہیں وہ کون سے ہیں تو شعبہ سعید اور یہ دو بیان کرتے ہیں کہ وہ واسطہ وہ کس کا ہے قاسم کا جبکہ دوسرے جو ہیں معمر نہ شعبہ اور معمر وہ واسطہ نظر کا بناتے ہیں نظر بن انس کا جبکہ سعید جو ہے وہ واسطہ قاسم کا بناتا ہے تو اب دو شاگرد واسطہ نظر کا بناتے ہیں ایک شاگرد جو ہے وہ واسطہ قاسم کا بناتا ہے یہاں بھی اختلاف ہو گیا یہ اضطراب کی وہ صورت ہے اس حدیث کی سند میں آگے اس کا حل جو ہے امام ترمذی نے امام بخاری سے سوال کے ذریعے وہ بتلایا ہے کہ مطلب ہے کہ امام قتادہ نے جو ہے وہ نظر بن انس سے بھی حدیث سنی ہوگی اور قاسم سے بھی سنی ہوگی تو یہ جو اختلاف تھا کہ کچھ شاگرد قاسم کا ذکر کرتے تھے کچھ شاگرد جو ہیں وہ نظر کا ذکر کرتے تھے تو امام بخاری نے فیصلہ کر دیا کہ قتادہ نے دونوں سے سنی ہے لیکن ایک جو اور اضطراب کی صورت تھی اس کو امام ترمذی نے بھی حل نہیں کیا اور امام بخاری نے بھی اس کے متعلق نہیں بتلایا یہاں پہ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے یہ دیا کہ آگے جو درمیان میں واسطہ تھا قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان کہ تین شاگرد واسطہ ذکر کرتے ہیں اور ایک شاگرد واسطے کا ذکر ہی نہیں کرتے تو وہاں بھی بات آسان ہے کہ قتادہ نے کبھی واسطے کے ساتھ حدیث سنی ہے یعنی درمیان میں صحابی سے نیچے اور راوی سے اور کبھی براہ راست صحابی سے حدیث سنی ہے تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو گیا باقی وہ چوتھی صورت یہ تھی کہ نظر کے استاد وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو وہم قرار دیا ہے امام بیہقی نے گویا کہ یہ قابل التفات نہیں ہے یہ وہ صورت تھی اضطراب کی یہاں پہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے نئے نئے آئے ہوئے ہیں ادھر کمرے میں. جیسے ہم نے بتایا ہے کہ ٹاپک کے اوپر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں, جواب اس کے اوپر ہی ملیں گے. کل نہیں, جب بھی شیوخ جو آتے ہیں جو سوال جواب کے لیے, جیسے جمعے کے دن شیخ طالب الرحمان حفظ اللہ تب آئے سوال جواب کرنے کے لیے, ویسے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اس لیسن کے بعد انشاءاللہ, اگر ہمارے پاس جواب ہو انشاءاللہ تو آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم رہیں گے, آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ.
نہیں ہوا
لگتا ہے شیخ کو آپ نے سننا نہیں ہے. درد کے درد جو ہو رہا ہے سنا تو میری اس حساب سے سوال جواب کر رہے ہیں, اس کے بغیر جو ہے وہ بعد میں ہوں گے.
ہاں جی, یہ جو سوال ہے کہ اضطراب جس حدیث کی سند میں ہو تو کبھی متن میں بھی اضطراب ہوتا ہے, یہاں چونکہ سند میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہوگی کہ اس کی تحقیق ضروری ہے. تو ضعیف اس صورت میں ہوگی جب وجہ ترجیح کوئی نہ ہو, یعنی اس میں تدبیر کی کوئی صورت نہ ہو, جمع کی کوئی صورت نہ ہو, تو پھر اس کو مطلب چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تحقیق ہو اور اضطراب جو ہے وہ ختم ہو جائے. جب تک وہ اضطراب اس کے اندر موجود ہے اور کوئی وجہ نہیں بنتی تحقیق کی کہ وہ کس جانب کو ترجیح حاصل ہے یا کون سی صحیح ہے اور کون سی, تو اس وقت تک مطلب ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہوگی وہ حدیث. ہاں اضطراب رفع ہو جائے جس طرح کہ یہاں پہ رفع ہو گیا ہے تو پھر وہ قابل عمل ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیرن شیخ صاحب اور بھائی سپورٹس مین, جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ خیر دیں. سپورٹس مین بھائی, آپ اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سوال کا جواب دے دیں گے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب بھائیوں کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب ایکچولی میرا سوال جو ہے اس لیسن کے بارے میں نہیں ہے جس کی وجہ سے میں معطل ہوا ہوں. یہ پچھلے تین دن سے یہ سوال میرے ذہن میں تھا تو آج مجھے موقع ملا, ٹائم پہ میں نیٹ پہ آ گیا ہوں. سوال ہے, چاروں آئمہ ان کو میں نے تین دن پہلے اسٹڈی کیا تھا, عقیدہ توحید, عقیدہ ایمان اور ایکسیٹرا. اس میں عقیدہ ایمان چاروں آئمہ نے جس انداز میں بیان کیا ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جا رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, اس کے برعکس حضرت امام مالک, امام شافعی, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی زیادہ بھی ہوتا ہے. تو اب امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے, تو یہ جو اختلاف ہے اگر دیکھا جائے تو بڑا مسئلہ, ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے. تو اس کو اگر پلیز اگر آپ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیں. تو دوسرے اسی کے اندر ایک اور تھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پہ ہے, جبکہ باقی تینوں امام انہوں نے اس کے بارے میں کوئی سالڈ مطلب بیان نہیں کیا. تو جزاک اللہ خیر, مجھے دو سوالوں کا اگر جواب مل جائے تو میری الجھن حل ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال کا جو مختصر جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ درست پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان کے زائد ہونے اور کم ہونے, یعنی زیادتی اور کمی بیشی کے متعلق ان کی تحقیق یہی ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی, جبکہ دوسرے ائمہ اور سلف جو ہیں اکثریت وہ اس بات کی قائل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. اصل جو اس مسئلے کی بنیاد ہے, اختلاف کی جو وجہ ہے, وہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف میں جب ہم جاتے ہیں تو بات وہاں بنتی ہے. تو امام صاحب کے نزدیک ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے. تصدیق یعنی دل کے ساتھ ماننا, تسلیم کرنا ساری شریعت کو, سارے دین کو, یہ ایمان ہے. اور اقرار جو ہے زبان کے ساتھ, اس بارے میں بھی بہرحال اختلافات سارے بہت سارے کچھ ہیں, لیکن عام احناف وہ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں اقرار کو. تو گویا کہ ان کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے, اور اس تصدیق کے اظہار کے لیے اقرار وہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے